تربیت ہے, تزکیہ اور واقعات اب سن چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حضرت عائشہ کی. حافظہ قرآن بنی 18 سال کی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, اس کے بعد ہر سال حج کرتی ہیں, خیمہ لگاتی ہیں, لوگوں کو دین سکھاتی ہیں, رضاعت کر کے لوگوں کو اپنے رضائی بیٹے بنا کے ان کو عالم دین بناتی ہیں. ایک بہت حکمت تھی اس پورے رشتے میں. پھر اس کے بعد حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. بڑا پیارا سا واقعہ کہ جب ان کے پچھلے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو حضرت عمر کو خواہش آتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں. حضرت عثمان کی جو زوجہ محترمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی, تو حضرت عمر نے حضرت عثمان کو نکاح کا پیغام بھیجا, لیکن وہ انہوں نے کہا کہ میں نہ ابھی رغبت نہیں رکھتا ہوں. حضرت ابو بکر کو بھیجا, انہوں نے انکار کر دیا. بڑے دل آزردہ سے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ایک نے ریفیوز کر دیا, ایک نے جواب ہی نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ عمر ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ حفصہ کو عثمان اور ابو بکر سے بہتر شوہر دے گا, اور اللہ عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی دے گا. ایسا ہی ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں حضرت حفصہ آ گئی. تو یہ دوسرا نکاح تھا. اور پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ کے نکاح کی روداد تو ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی سن چکے ہیں. اور پھر حضرت خزیمہ کے بعد حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح تو ان رسومات کو توڑنے کے لیے کیا گیا تھا. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت سے نکاح محبتوں کو بڑھانے کے لیے اور بہت سے نکاح محبتوں کو ختم کرنے کے لیے. مثلا جو پہلے دو خلیفۃ المسلمین ہیں ان کی بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, اور اگلے دو جو خلافت راشدہ حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے گھر میں, تاکہ یہ خلافت راشدہ کے پہلے چار خلفائے راشدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ ایک ڈائریکٹ بانڈ بن جائے, ایک ڈائریکٹ تعلق اور گھر کا بندھن کا معاملہ ہو جائے. اور پھر بہت سے نکاح دشمنیوں اور عداوتوں کو ختم کرنے کے لیے, جیسے بنی مستلق کے بعد حارث بن زرار کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے, خیبر کے بعد ہوئی بن اختب کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے. تو عرب کے معاشرے میں داماد کی بہت عزت تھی اور داماد کے خلاف کبھی نہیں اٹھتے تھے. تو یہ سیاسی مقاصد کے لیے دشمنی اور عداوتوں کو بھی روکنے کے لیے نکاح کیے گئے تھے. اللہ ہمیں یہ حکمتیں سمجھنے اور شریعت کے احکامات پر اعتراضات کرنے والوں کی نفی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے نکاح کے لیے فرمایا, ہم نے تمہیں ان حدود سے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. اللہ غفور الرحیم ہے, اور تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہو اپنے سے الگ رکھو اور جسے چاہو اپنے الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. اس طرح وہ زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں, اور جو کچھ بھی تم ان کو دو وہ سب اس پر راضی رہیں. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے. اللہ علیم اور حلیم ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتوں کو لانا حلال نہیں ہے. دیکھا آپ نے فرق نظر آ رہے, اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ, خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے, اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو. ایک تو آیت نمبر 53 میں گھروں میں داخل ہونے کے لیے جو پیچھے ہم نے بات کی تھی استیذان اجازت کا حکم, اور دوسرا الا طعام, کہ جب تمہیں کوئی شخص طعام یا کھانے کے لیے بلائے, تمہیں کسی کھانے کی دعوت کے لیے بلائے, تو بھی بلا اجازت ان انوائٹڈ نہ جایا کرو. اس حکم میں بھی بہت حکمت ہے. دعوتوں میں بسا اوقات لوگ بلاتے ہیں اور لوگ بڑی آسانی اور سہولت سے ان انوائٹڈ چلے جاتے ہیں, اپنے ملازموں کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں, بچے انوائٹڈ نہیں ہیں, چلو تم بھی ساتھ آ جاؤ, بچوں کو لے جاتے ہیں, گھر مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں, جی ہم مدعو ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان انوائٹڈ لوگ جاتے ہیں تو جو میزبان ہے اس پر مشقت ہوتی ہے, اس کا نظام خراب ہوتا ہے. ہم تو خواتین ہیں نا, ہم بندوبست کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے دعوت ارینج کی ہوتی ہے تو ہم نے اپنے مہمانوں کے ساتھ سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے, نشستوں کا بندوبست, کراکری کٹلری کھانا سارا گنتی کے حساب سے کیا جاتا ہے. اب زیادہ لوگ جب آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے میزبان کے لیے مشقت ہوتی ہے, اس کا سارا سسٹم ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے. جن مہمانوں کی وہ صحیح طرح سے مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں ان کو پروٹوکول ہی نہیں دے سکتا, سب کچھ بگڑ جاتا ہے. اور دوسرا صرف یہ نہیں ہے کہ انتظام میں خرابی آتی ہے اور چیزیں کم ہو جاتی ہیں, کئی دفعہ بہت زیادہ کنفیوژنس اور مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ ہم دعوت دیتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ صرف پیرنٹس کو اور بڑوں کو بلا لیں گے اور بچوں کو نہیں بلاتے, اور ایز بائی رول ہم سارے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب ایسے حالت میں جب ہم نے صرف پیرنٹس کو بلایا ہوئے اور بڑوں کو بلایا ہوئے, اب ایک خالہ جان جو ہے وہ کہتی ہیں آ کے, چلو خالہ کا گھر ہے تم بھی آ جاؤ, اور وہ اپنے بچوں کو لے جاتی ہیں. اب وہ اس بہن کے بچے جب آ جاتے ہیں تو نند تو فوراً ہی کہتی ہے دیکھا اپنی بہن کے بچوں کو تو بلا لیا تھا, اور ہمارا مطلب یہ بدمزگیاں مس انڈرسٹینڈنگز, وہ میزبان کی پوزیشن آکورڈ ہو جاتی ہے. تو اللہ یہ کہہ رہے کہ اگر تمہیں کھانے پہ یا طعام پہ یا کسی ایسی محفل میں دعوت دی گئی ہو اول تو ان انوائٹیڈ جاؤ نہیں, اور اگر جاؤ تو کیا کرو اجازت طلب کرو, اجازت لیے بغیر ان کو انفارم کر دو کہ ہم لوگ لا رہے ہیں کہ ہم لا سکتے ہیں کہ نہیں. اور ویسے بھی یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کسی کے گھر اس کے کھانے کے وقت نہ جاؤ, کھانے کے وقت جانا, سونے کے وقت جانا, ان کو ڈسٹرب کرنا اور بلا وجہ کی مشقت کرنے کا ذریعہ. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور جاؤ. حدیث کہتی ہے نا کہ مومن کے مومن پر جو پانچ حق ہیں وہ کیا ہیں, کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دو, اسے چھینک آئے تو اسے دعا دو, بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو, جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. کون سی دعوت؟ جو حلال اور جائز ہے نا. حرام محفلوں کے لیے تو شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے. اور پھر یہ کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بلائے نا تو ضرور آؤ, مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ, باتیں کرنے میں نہ لگو. اب دیکھیں دین کتنا باریکی کے ساتھ انسٹرکشنز دے رہے, میزبان کے آرام کا خیال کر کے مہمان کو بتایا جا رہا ہے کھانا کھا لیا ہے, محفل مکمل ہو گئی ہے, تو پھر کیا کرو, منتشر ہو اور اپنے اپنے گھروں میں جاؤ. میزبان کو کتنی مشقت ہوتی ہے میزبانی کرنے میں. آپ دیکھیں نا کہ کھانے کی تیاری آج کل کے دور میں تو میرا خیال ہے زیادہ ہی تیاری ہے, جہاں وہ سات قسم کے سالن بننے ہیں, پانچ قسم کے سلاد بننے ہیں, پھر اس کے بعد چار پانچ قسم کی سویٹ ڈشز بننی ہیں. ہم اپنی دعوتوں کو بھی نا کئی دفعہ اپنے مال, اپنے سگڑ پون, اپنے پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کے دکھاوے کا ذریعہ بھی بنا رہے ہوتے, اور بے وجہ کی ریا, تسن و نمود و نمائش اور اسراف کا ذریعہ بھی بنا رہے ہوتے. اب دو دو دن پہلے تو دعوت کی تیاری ہوتی ہے, وہ دو دنوں کی تھکی ہاری جو فریج اور فریزر بھر رہی تھی ابھی تمہارے جانے کے بعد اس نے اپنے مہنگے ڈنر سیٹوں کو بھی ٹھکانے لگانا ہے, تو گیٹ لاسٹ, جاؤ اس کو کام کرنے دو. تو لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کھانا کھا لیا تو منتشر ہو جاؤ. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کھانا کھا لیا تو میزبان آپ سے تو بات ہی نہیں ہوئی, آپ بیٹھ جائیں, اب چائے آ جائے, اب کہوا آ جائے, اب پان آ جائے. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں, دعوت ہو گئی ہے, معاملہ مکمل ہو گیا ہے, منتشر ہو جاؤ. تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں, مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے, اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. یہ اصل میں کیا تھا, یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر معاملہ ہوا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے نا, وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا, ایک بڑے لیول پر ہوا تھا. تو گویا یہ یاد رکھیے گا کہ ایک تو نکاح نبی صلی اللہ ولیمہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور دوسرا ولیمہ شرائط نکاح میں سے ہے, اور تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ولیمہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے, دونوں چیزیں سنت سے ثابت ہیں. حضرت صفیہ بنت حیی کا جب ولیمہ ہوا تھا تو وہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا تھا اور مدینہ کے باہر ہوا تھا, ایک سردار کی بیٹی کا ولیمہ ہو رہا ہے. اور کیا تھا, آپ نے چمڑے کا دسترخوان بچھانے کا حکم دیا تھا, کسی کے پاس آٹا تھا, کسی کے پاس گھی تھا, کسی کے پاس شکر تھی, وہ سب کچھ ملا کے انہوں نے وہ ایک حلوہ سا بنایا تھا, اینڈ دیٹ واز اٹ, حضرت صفیہ کا ولیمہ ہو گیا. سو اٹ کین بی ایز سمپل اینڈ ایٹ ایزی ایز دیٹ از ویل. لیکن ولیمہ اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق بڑا بھی کیا جا سکتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ یہ تھا کہ گویا پورا مدینہ ہی مدعو تھا, لوگ آتے جا رہے تھے, کھانا کھا کے جاتے جا رہے تھے, لیکن یہ کچھ لوگ تھے جو وہیں بیٹھ گئے تھے, اور جو پیچھے اللہ نے حکم دیا نا کہ فن تشرو, وہ گئے نہیں تھے, وہ وہیں بیٹھے گفتگو اور گپ شپ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ وہاں پر ہیں, اب آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے جانا چاہتے تھے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, لیکن چونکہ وہ لوگ وہیں بیٹھے تھے, اب حجرے میں تشریف نہیں لے جا سکتے, تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں آپ نے ایک چکر کاٹا, آپ واپس تشریف لائے, بھی مہمان وہیں بیٹھے. اب دوسری دفعہ تشریف لے گئے, پھر یہ لوگ جب روانہ ہوئے تو حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس خبر دی, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا. اور پھر آگے فرمایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, یہ تمہارے اور ان کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. یہ آیت حجاب ہے, فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ، یہ آیت حجاب ہے اور اس کا شان نزول کچھ ایسا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے کے موقع پر جب آپ ایک دور کر کے دوسرے چکر کے بعد واپس حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لا رکھے تھے تو اس پر آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی. کچھ روایت میں یہاں تک ہے کہ آپ کا ایک قدم دروازے کے اندر اور ایک قدم دروازے کے باہر تھا، وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور اللہ نے کہا کہ صحابہ اکرام کو اور اس دور کے مردوں کو کہا کہ اگر امہات المومنین سے تمہیں کچھ سوال کرنا ہے یا انٹریکٹ یا ریلیٹ کرنا ہے تو من ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے سے ہوگا. حجاب کس کو کہتے ہیں؟ حجاب کا مطلب ہے کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ، کوئی بیریئر، کوئی ابسٹرکشن. اٹ کین بی دروازہ ہو سکتا ہے، ایک دیوار ہو سکتی ہے، کوئی لٹکا ہوا پردہ ہو سکتا ہے، چہرے پر پڑا ہوا نقاب ہو سکتا ہے، کین بی اینی فارم آف بیریئر جو دونوں کے درمیان حائل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے معاملہ کیا کرو. اب جب یہ حکم آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا نا کہ جب جہاں کوئی حکم خداوندی آ جاتا تھا تو فوراً اطیع اللہ کا طریقہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما تھے ان کے اور حضرت زینب کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا. یہ تو اطیع اللہ کا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور امہات المومنین کی روایات سے آتا ہے کہ اس دن کے بعد تمام مسلمانوں کے گھروں پر، دروازوں پر چادریں ڈال دی گئی تھی. یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. کچھ لوگ اس آیت حجاب کے آ جانے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ حکم تو امہات المومنین اور صحابہ کرام کو دیا جا رہا ہے، یہ ہمیں تھوڑا ہے، یہ تو ان کو دیا جا رہا ہے، ڈائریکٹلی مخاطب کر کے دیا جا رہا ہے، یہ ان کو دیا جا رہا ہے، اس دور کے لیے دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر، جب ضد اور ڈٹائی ہو تو پھر اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک حجاب اور رکاوٹ اور آڑ کا ہونا امہات المومنین اور صحابہ اکرام کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ ضروری ہے. تو میرا خیال ہے ہلکی سی عقل اور شعور رکھنے والا ذی شعور شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ جو امت کی مائیں ہیں، وہ جو رول ماڈلز ہیں، وہ جو عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں زیر تربیت تھی، ان کی یا صحابہ کرام جن کو انمتا علیہم کہا گیا، جن کو رضی اللہ عنہم و رضوان کے ٹائٹل اور لیبل دیے گئے، جن میں سے کچھ جو ہیں وہ اللہ نے ان کو بدری صحابی بنا کے بخششوں کے وعدے کر دیے، ان کے دلوں کی پاکی کے لیے یہ ضروری ہے. تو کیا آج کے لوگوں کے دلوں کی پاکی کے لیے، یہ سکولوں میں، کالجوں میں بے حیائی کی انوائرمنٹس میں، ان کے اندر دل کی پاکی کے لیے یہ نسخہ ضروری نہیں ہے؟ لیکن بس جس نے نام ماننا ہو وہ وہی ضد اور تکبر پہ کہہ دیتا ہے اس دور کے لیے تھا، ان کے لیے تھا. بہرحال کر لیں جس نے ضد جہاں تک کرنی ہے. اگلے رکوع نے تو سارا کچا چٹا کھول کے سب کچھ سمجھا دینا ہے، کھول کے نام لے کے بتا دینا ہے. اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مزائقہ ہی نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، یہ کون سے ہیں محرم رشتے، ان کے میل جول کی عورتیں ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں، تم اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ اور اس کے فرشتے، ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو تم کیا کرو؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اور اپنے فرشتوں کا ایک عمل بتایا ہے. سنت الہی بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. لہذا اللہ نے اپنی اور اپنے فرشتوں کی سنت کا تذکرہ کرنے کے بعد امت کے افراد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. گویا یہ حکم خداوندی فریضہ دین بھی ہے، حدیث کی تاکید بھی ہے، اور اس کا اجر اس کا اجر بہت زیادہ ہے. سلام پھینکنے کا جو یہ قرآن کا حکم ہے، اس سلام بھیجنے کے حکم کی پیروی اور اس کی اطاعت اور اس کی تکمیل تو ہم جب نماز میں بیٹھ کے اپنے تشہد میں التحیات للہ پڑھتے ہیں تو وہ سلام بھیجنے کے حکم کی تاکید جو ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. وہاں پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اپنے تشہد میں بیٹھ کے، تو لہٰذا اس حکم کی اطاعت ہو جاتی ہے. درود کے حوالے سے کتنی فضیلت ہے، کتنی برکات و فیوز ہیں. اگر میں بہت سی احادیث کو سم اپ کر کے سمری میں اس کا خلاصہ بتا دوں کہ حدیث میں ایک دفعہ درود بھیجنے کا کتنا اجر لکھ دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی بخشش، 10 رحمتیں، 10 برکتیں، 10 درجات کی بلندی ہے. اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جتنی دیر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے، اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی وعدہ ہے کہ جو شخص صبح اور جو شخص شام کو 10 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، قیامت کے دن شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی سفارش واجب ہو جائے گی. اذان کے بعد سلام پڑھنا، درود بھیجنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دعا کرنا مسنون، اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی سفارش مجھ پر واجب ہو جائے گی. جمعے کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجنے کی تاکید حدیث میں موجود ہے. اور درود کون سا پڑھنا بہترین ہے؟ ظاہر ہے جس پر درود بھیجنا ہے اور جس کے لیے دعا کرنی ہے، وہ درود جو اس نے خود ہمیں سجیسٹ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو درود رکھا ہے، درود ابراہیمی، دیٹ از آبویسلی دا بیسٹ فارم آف درود، بیکاز That is the درود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہماری نمازوں میں تجویز کر دی. تو لہٰذا درود ابراہیمی بہترین طریقہ کار ہے درود بھیجنے کا. اور شارٹیسٹ فارم آف درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اتنا بھی کہہ دیا جائے تو ایک دفعہ درود ادا کرنے کی معاملہ ادا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو باقی کچھ درود ہیں، جیسے درود لکھی ہے، تاج ہے، انجینا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہیں، لیکن ان کے اندر مشرکانہ الفاظ ہیں. بٹ آئی وڈ ناٹ want to highlight all that. میں صرف آپ کو یہ کہوں گی کہ the best form of درود درود ابراہیمی ہے. ہم اپنے آپ کو جتنا پڑھتے ہیں the best form of درود پڑھیں تو وہی بہترین اور عمدہ ترین ہوگا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے، ان کے لیے رسوا کو نذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، سورہ آراف میں، سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں اب تک جو مسلمان عورتوں کو ان کے لباس، ان کی ماڈسٹی، ان کی چیسٹی، ان کے حیا اور ان کے لباس کے جو احکامات پورے کے پورے دیے گئے ہیں. مثلا ہمیں سورہ اعراف میں لباس و تقویٰ کا حکم دیا گیا کہ لباس و تقویٰ ذالک خیر. پھر کہا گیا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. پھر آج کہا گیا وکرنا فی بیوتکن. پھر کہا گیا ولا تبرجنا، تبرج مت کرنا، اور وسلوہن من وراء حجاب. یہ سارے کے سارے احکامات پر اب عمل کیسے ہوگا، ایک پریکٹیکل ورکنگ سولوشن کیا ہوگی، ان سارے کے سارے چارٹرز جو پیچھے سمجھائے گئے یہ کرو یہ کرو ایسے کرو ایسے کرو، اب اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ایک سنگل پریکٹیکل لائے عمل کیا ہوگا. اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 پر ان تمام احکامات کو اڈاپٹ کرنے کے لیے دا فائنل ڈریس کوڈ سمجھایا جا رہا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. کیوں لٹکایا کریں؟ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. اللہ غفور الرحیم. قرآن کا ایک بڑا کلیئر کٹ دو ٹوک حکم ہے جو مسلمان خواتین کو دیا جا رہا ہے، اور اللہ کا کوئی بھی حکم جو بسا اوقات لوگوں کو سمجھنا یا سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، جس کو سمجھنے میں کچھ تردد اور رکاوٹ اور بوجھ اور گرانی آنے لگتی ہے، تو اس حکم کو سمجھنے کا پھر سب سے کلیئر کٹ طریقہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہم اس کی لٹرل ٹرانسلیشن دیکھیں، اس کے الفاظ کی ٹرانسلیشن، اس کا لفظی ترجمہ دیکھ کے اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں، نمبر ون. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں جو بڑے بڑے
مفسرین قرآن ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا انٹرپریٹیشن تھی وہ دیکھیں، اور پھر یا اس دور کے لوگ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی تو ان کا رویہ کیا تھا. میں نے آپ کو شراب کے، سود کے سب احکامات اسی حوالے سے سمجھائے، تو اس حکم کو بھی ہم اسی طرح سمجھیں گے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس دور کے مخاطب عرب کے لوگوں نے، جو اہل زبان تھے، جن کے لیے عربی واز دیئر نارمل مدر ٹنگ، انہوں نے کیسے ریئیکٹ اور ریسیپروکیٹ کیا تھا. اگر اس کی لٹرل ٹرانسلیشن دیکھیں، یا ایوہ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، کل آپ ان فلاں فلاں کیٹیگری کی خواتین کو کہہ دیجئے، بیکاز یہ حکم وہ تھا جو خواتین کے لیے خاص تھا، آپ خود عمل کر کے تو دکھا نہیں سکتے تھے. تو آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو، یعنی سب سے پہلے حکم کا آغاز کس سے؟ آپ کے اہل خانہ سے کروایا گیا، کیونکہ وہ رول ماڈل تھی، ان کو پریسیڈنس بنا کے آپ سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کہیں، اور پھر اپنی بیٹیوں سے کہیں، اور پھر کس سے کہیں؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں سے کہیں. یہ کون ہے؟ اس سے بہت بڑا کانٹا نکل جائے گا، اور بہت بڑی وہ جو بحث کا سلسلہ ہے نا، کہ فلاں کے لیے تھا، اس دور کے لیے تھا، امہات المومنین کے لیے تھا، یہ سب معاملہ خلاص ہو جائے. نساء المومنین، مومنوں کی عورتوں سے کہتے ہیں. یہ نساء المومنین کہاں ہیں؟ یہ کون ہیں؟ کدھر رہتی ہیں؟ کدھر بستی ہیں؟ کیا یہ مریخ پر رہتی ہیں یا چاند پر آباد ہیں؟ جانتی ہیں آپ کچھ نساء المومنین کو؟ بتائیں، کیا نساء المومنین کو جانتی ہیں، پہچانتی ہیں؟ کون ہوتی ہیں نساء المومنین؟ ارے کیوں اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے شوہروں اور بیٹوں کے ایمان پہ شک کرتی ہیں؟ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ مومنوں کی مائیں، بہنیں، بیویاں، بیٹیاں میں اور آپ ہیں. یہ قرآن کی آیت مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے. اللہ ہمارے بھائیوں، ہمارے بیٹوں، ہمارے شوہروں، ہمارے باپوں کے ایمان مضبوط رکھے، ثابت قدم رکھے، ان میں اضافہ رکھے. یہ میں اور آپ مخاطب ہیں. میری اور آپ کی بستی کے گلی کوچوں کی ایک ایک عورت مخاطب ہے. یہاں پر اللہ نے میرا اور آپ کا نام لے کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے قیامت تک جتنے مومن مرد ہیں نا، ان کی جو مائیں، بیویاں، بہنیں، بیٹیاں ہیں نا، ان سبھی کو کہہ دو، ہم سب کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا. وہ کیا کیا کہے؟ وہ جب اپنے گھروں سے نکلے، انہوں نے تبرج سے بچنا ہے، انہوں نے اپنی زینتوں کو چھپانا ہے، انہوں نے حجاب کو اپنانا ہے، تو وہ کیا کیا کریں؟ یدنینا، اس کا روٹ ورڈ ہے دال نون واو. دنو کہتے ہیں کسی چیز کو نیچے کرنا، لٹکانا، پست کرنا، جھکانا اور قریب کرنا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عورتوں کو کہو کہ وہ نیچے کر لیں، لٹکا لیں، قریب کر لیں، پست کر لیں. کہاں سے؟ علیہن، اوپر سے، ان کے اوپر سے، کہاں؟ اپنے کندھوں کے اوپر سے نہیں، اپنے سروں کے اوپر سے. کس چیز کو؟ من جلابیبہن، ان کی جو جلابیب ہے نا، ان میں سے ایک حصے کو یہ کر لیں. اب جلابیب جلباب کی جمع ہے، اور عرب کے لوگوں کو پتا ہے کہ جلباب کیسے، جیسے آپ کرتا، دوپٹہ، شلوار، دھوتی، ساڑی سمجھتی ہیں نا کہ کیا ہے، عرب سمجھتے ہیں کہ جلباب کیا ہے. عربی زبان میں جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں، اس لباس کے حصے کو کہتے ہیں جو لباس کے اوپر اوڑا جاتا ہے. جلباب وہ کپڑا ہے، وہ پارٹ اور پیس آف دا ڈریس ہے جو لباس اور کپڑوں کے اوپر اوڑا جاتا ہے. اور کیسا ہوتا ہے وہ؟ باریک نہیں ہوتا، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا، ذرا موٹا اور دوبیز ہوتا ہے. ذرا موٹا دوبیز، کھلم کھلا، ڈھیلم ڈھیلا، نان ٹرانسپیرنٹ، نان فٹنگ، نان چست، کوئی ایسا لباس جو کپڑوں کے اوپر پہن لیا جاتا ہے تاکہ لباس کی، بالوں کی، چہروں کی، جسم کی، زیورات کی، سارے کے سارے جو بناؤ سنگھار ہے، وہ ساری زینتوں کو چھپا دے. تو اس لیے وہ جلباب پہنا گیا کہ ہر قسم کی زینت کو پوشیدہ کر لے. تو اللہ نے کہا یہ جو جلباب کھلم کھلا، ڈھیلم ڈھالا تم لباسوں کے اوپر پہنتے ہو، مائنڈ یو اٹ کین بی سٹچڈ، اٹ کین بی سٹچڈ لائک این ابایا، اٹ کین بی انسٹچڈ لائک اے چادر، اٹ کین بی سٹچڈ لائک اے برقع، اٹ کین بی انسٹچڈ لائک اینی ادر فارم، جو جس کو کنوینئنٹ اور سہل ہے. لیکن یہ جلباب جو تم لباسوں کے اوپر اس کی زینتوں کو چھپانے کے لیے پہنتے ہو، اب کیا کرو؟ اس جلباب کا ایک حصہ، من ہے نا، سارا جلباب نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا من کا مطلب ہوتا ہے باز، فیو، ایک حصہ. اس جلباب میں سے ایک حصہ لو، اپنے سر کے اوپر سے کیا کرو؟ اس کو نیچے کرو، اس کو لٹکاؤ، اس کو جھکاؤ اور اس کو قریب کرو. دیٹ از اٹ. اتنی وضاحت سے تو اللہ سبحانہ تعالی نے، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں نماز کا طریقہ نہیں بتایا تھا. اتنی ڈیٹیل میں تو یہ آیت پڑھتی ہوں، اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، اس کی عربک انالیسس کرتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نساء المومنین مجھے اور آپ کو ایسے جیسے نقاب اور پردے کا طریقہ ہاتھ پکڑ کے سکھا دیا، یہ لو پہنو جلباب، یہ میں نے تمہیں حکم دیا نا، یہ لے لو ایک جلباب، چلو پہنو اس کو کپڑوں کے اوپر، اب لو اس کا ایک حصہ، لے جاؤ اس کو سر کے اوپر، اس کو نیچے کرو، اس کو لٹکاؤ، اس کو پست کرو، اس کو جھکا لو، اور بس اس کو قریب کر لو۔ صرف یہ نہیں کہا گیا ادھر پن لگا لو، یا ادھر ہک لگا لو، یا ادھر الاسٹک لگا لو، باقی تو سب کچھ، اب پھر صرف اردو اور انگریزی میں نہیں بتایا، عربی میں بتا دیا، باقی تو سب کچھ بتا دیا اللہ نے۔ اینڈ آئی ریپیٹ، اتنی ڈیٹیل سے تو میرے اللہ نے نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا تھا، ایسے تکبیر کہنا، ایسے ہاتھ بن کے رکوع کرنا، ایسے سجود کرنا، ایسے تشاخد کرنا، اتنا فزیکل تو پروسٹریشن کا طریقہ میرے اللہ نے نہیں بتایا تھا جتنا پردہ اڈاپٹ کرنے کا اور نقاب کو لینے کا طریقہ بتا دے، لیکن پھر وہ ضد اور پھر وہ ڈٹائی کہ ہم ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت جب نازل کی تو مفسرین کے حوالے کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، آج کے دور کے یا کسی دور کے مفسرین کا حوالہ مت لیجیے گا، ٹیک اٹ رائٹ فرام دا سورس، ٹیک اٹ رائٹ فرام دا سورس، وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی انٹرپریٹیشن، قرآن کے احکامات کی تشریح اور توضیح سے کی تھی نا، انہوں نے اس آیت پر کیا کہا۔ حضرت عبیدہ السلمانی سے حضرت سیرین رحمت اللہ، حضرت سیرین رحمت اللہ یہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے حضرت عبیدہ السلمانی، یہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکہ میں مدینہ میں آئے تھے، قاضی شرائع کے ہم پلہ ہے، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ ان سے حضرت سیرین رحم اللہ نے جب یہ پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، یدنین علیہن من جلابی بہن کا مطلب کیا ہے، تو حضرت عبیدہ نے کیا کیا، بول کر بتانے کی بجائے انہوں نے ایک بڑی سی چادر لی، اس کو اپنے سر پہ لپیٹا، اپنے چہرے پر لپیٹا، ایک آنکھ کھلی رہنے دی تاکہ رستہ نظر آ جائے۔ یہ ڈیمونسٹریشن تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد بیٹے جن کو لعاب دہن گڈی میں دیا تھا، اور آپ نے دعا کی تھی اللہم فقہ فی الدین، ہجرت کر کے آئے تھے، سینے سے لگا کے دعا کی تھی اللہم فقہ فی الدین، تین چار دفعہ حیات طیبہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ نے دعا دی ہے ہاتھ اٹھا کے، اللہ اس کو دین کا علم دے، ہبر الامہ ہے، اسکالر آف دو امہ ہے، وٹ ڈز ہی سے فور دس، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ وہ مفسرین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے علماء کو نکال دیجئے بیچ میں سے، مجھے فلاں فلاں سب کو نکال دیجئے، فلاں یہ کہتی ہے، فلاں وہ کہتا ہے، کچھ نہیں، سب نکال دیجئے۔ یہ مفسرین اس آیت کی روح میں کیا کہتے ہیں؟ سب نے یہی کہا کہ جب عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے گھونگٹ اپنے چہروں پر، اپنے نقاب اپنے پردے اپنے چہروں پہ ڈال لیں تاکہ پہچانی نہ جائیں۔ کسی نے ایک آنکھ کھولنے کا کہا، کسی نے دو آنکھیں کھولنے کا کہا، جتنے کے ساتھ وہ آسانی سہولت سے اپنا رستہ دے کے چل بیٹھ اٹھ پھر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیجئے تو ساری کی ساری اس کے بعد کی تفاسیر، جو بڑی بڑی تفاسیر ہے، امام جریر جامع البیان میں، علامہ زمخشری، امام رازی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر، بڑی بڑی تفاسیر میں اس آیت کا یہی مطلب اور یہی مفہوم دیا گیا کہ اپنے چہرے پر اپنا پردہ ڈال لیں۔ اور پھر یہ مخاطبین نے کیا کیا تھا، کل ازواج کا، جب ازواج سے کہا گیا تھا وہ یہ کرے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رودات پڑھی تھی نا کل، واقعہ عفق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کیا فرماتی ہیں، حضرت صفوان بن معطل نے مجھے چہرے کے پردے کے آنے سے پہلے دیکھ رکھا تھا، اس لیے پہچان لیا تھا۔ ان آیات کے آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، ان آیات کے آنے کے بعد کسی ام المومنین کا چہرہ کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی تشریح بتا دی تھی کہ پھر میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی تھی، کیونکہ یدین علیہن من جلابی بہن کا حکم ہے۔ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حیا کا پیکر ہے، جنت کی خواتین کی سردار ہے، حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اپنی وفات سے پہلے ایک دن بیمار تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بڑی پریشان تھی اور کہتی ہیں علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا، یہ بناتکا کی ٹرانسلیشن ہے، علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم کی ساخت پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جائے۔ حضرت عطیہ نے تسلی دی کہ سیدہ پریشان نہ ہو، میں حبشہ میں تھی تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ خواتین کا جب جنازہ نکلتا تھا تو وہ شاخوں کا ایک تانہ سا اوپر بنا دیتے تھے اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالا تھا، یہ تو پیغام ہے۔ اور نسائل مومنین نے کیا کیا تھا؟ نسائل مومنین جو یہاں مخاطب ہے وہ مدینہ کی بستی کی مومن عورتوں، وہ جب ان کو حکم آیا تھا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو مہات المومنین بتاتی انہوں نے اپنے کمر بند کھول دیے تھے اور انہوں نے اپنے سروں اور اپنے چہروں اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا تھا. وَسَلُهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابِ کا حکم آیا تھا تو ان کے گھروں کے اوپر دروازوں کے اوپر چادریں اور ان کے پردے پڑ گئے تھے. یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جِلَابِيبِهِنَّ کا حکم آیا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر مومنات مسلمات یہ مسجد نبوی میں آتی تھی تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کأنہن غرابن، ایسے لگتا تھا سر سے لے کے پاؤں تک بڑی بڑی کاڑی چادریں لی ہوئی تھی تو نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا. یہ تو نسائل مومنین اور پھر اس خاتون ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ ایک میدان جنگ میں جوان بیٹے اور جوان بھائی کی شہادت کی خبر ملتی ہے اور جب لشکر واپس آتا ہے تو واپس گھر سے نکلتی ہیں جب تو اپنے پورے پردے اور اپنے حیا اور اپنے نقاب کی حالت میں نکلتی ہیں. صحابہ اکرام بھی دھنگ رہ جاتے ہیں حیا کا یہ پیمانہ دے کر اور کچھ کہتے ہیں کہ بہن، اتنے بڑے غم کی حالت میں بھی تیرا پردہ اور تیری حیا قائم ہے. تم خلاد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے آپ کو امت کی ایک ایک بیٹی کو پیغام دیا تھا، بھائیو میں نے اپنا بھائی اور اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی، اپنی حیا نہیں کھوئی، ہم تو اپنی حیا کھو چکے. میرے معاشرے کی بیٹی تو اپنی حیا کھو چکی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی حیا کا سودا ہی کر رہے ہیں، ہم نے اپنی حیا کو باندھ کے شاید بحیرہ عرب میں پھینک دیا ہے. پھینکا نہیں ہے تو اور کیا ہے، بیچا نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہماری گلیاں، ہماری کوچے، ہمارے چوراہے، ہمارے سکول، ہمارے کالجز، یونیورسٹیز، کیفیٹیریاز، جوان کنواری بچیاں اپنی زلفیں کھول کے، بے حیائی کا لبادہ اوڑھ کے، اپنے سینے اپنے جیوب کھول کے، نیم اریا لباس پہن کے اپنے باپوں اپنے بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل رہی ہوتی ہے، نہ باپ کو غیرت آتی ہے نہ بھائی کو شرم آتی ہے، بلکہ الٹا میں نے کچھ باپوں اور بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے ہماری بیٹی بڑی ترقی کرے گی، بڑی کانفیڈنٹ، بڑی بولڈ، بڑی انٹرپرائزنگ، بڑی پوشنگ. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کدھر کا رخ کر لیا ہم نے؟ کون سے سودے کرنے تھے اور کون سے سودے کر بیٹھے ہم؟ جس میں حیا نہ رہے وہ جو چاہے کرے. شیطان نے لباس چھین لیا، دھیرے دھیرے اپنے ڈھب پہ لے آیا، اس نے بال بھی کھولے، زلفیں بکھیری، کندھے کھولے، پنڈلیاں کھولی، سبھی کچھ تو کھول دیا. ہم کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جائیں گے؟ کیسے آئے تھے لباس کے احکامات؟ اللہ نے کہا تھا تمہارے لیے لباس و تقویٰ بہتر ہے. اللہ نے کہا تھا ولا یبدین زینتہن، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا سوائے اس ہائی لائٹڈ، اس سرکل کے بیونڈ. اللہ نے کہا تھا وقرنا فی بیوتکن، وقار اور قرار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھنا. نکلو گی تو تبرج نہ کرنا، مردوں سے انٹریکٹ کرو گی تو دبی زبان میں بات نہ کرنا، مردوں سے انٹریکٹ کرو گی تو وسلوخن میں ورائے حجاب. اور اب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یدنین علیکن من جلابی بہن، صحابیات نے تو اطاعت کی تھی، انہوں نے تو فرما برداری کی تھی، وہ حیا کے لبادے میں، اپنے نقابوں میں، اپنے پردے میں وہ میدان جنگ میں بھی جاتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی، پانی بھی پلاتی تھی مشکیزوں سے، میدان جنگ میں خدمات بھی کرتی تھی، وہ جراحی بھی کرتی تھی، وہ کاروبار بھی کرتی تھی، وہ سب کچھ کرتی تھی. کندھے سے کندھا ملا کے کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المومنین بھی سب بھی اس پورے کے پورے قافلے میں شامل تھی مردوں کے ساتھ، قدم بقدم ملا کے ان کے ساتھ اس ترقی میں چل رہی تھی اس قافلے میں. اور کتنے سال، کتنی صدیاں یہ ہوتا رہا، پھر کہیں شیطان آ گیا، پھر کہیں شیطان آ گیا اور اس نے وسوسہ ڈال دیا امت کے مردوں کو، ان کے بھوک اور افلاس اور فاقے کو دور کرنے کا طریقہ سکھا دیا. تیرے پاس تو مخلوق کی اللہ کی بڑی خوبصورت ہے، تیرے پاس تو مصور کی بڑی خوبصورت تفسیر ہے، تو اس کی زلفیں لہرا کے اپنے شیمپو کی بوتلیں بیچ لے، تو اس کے دانتوں کی مسکراہٹ دکھا کے اپنی ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوبیں بیچ لے، تو اس کے چہرے کی شادابی دکھا اور اپنی صابن کی ٹکیاں فروخت کر لے، تو اس کو خوبصورتی کا ناچ نچا، اس کو خوبصورتی کی چال دکھا، اپنے ڈیزائنر جوڑے بیچ لے. ارے وہ تو بیچتا رہا، حفا کی بیٹی کیوں بکی، حفا کی بیٹی کیوں بکی اور آج بک رہی ہے ہر اشتہار میں، ہر فلم میں، ہر ڈرامے میں، اور میرے شہر کے ایک ایک چوک کے کے سائن بورڈ پہ حوا کی بیٹی کی عصمت، اس کی آبرو، اس کی حیا تار تار ہو رہی ہے اور وہ بک رہی ہے؟ گھروں میں عورتیں اٹھتی ہیں، خواتین کھاتے پیتے شریف گھرانوں کی، قرآن پڑھنے والے گھرانوں کی خواتین اٹھتی ہیں، ساری نعمتیں میرے رب کی دی ہوئی ہیں، اللہ صحت دیتا ہے، اللہ طاقت دیتا ہے، اللہ قوت دیتا ہے، مال دیتا ہے، سواریاں دیتا ہے، پجت دیتا ہے، فرصت دیتا ہے، ساری چیزیں اللہ کی دیوی لے کر جاتی ہیں، بازار جاتی ہیں، کس کا پسندیدہ؟ شوہر کا، برادری کا، سہیلیوں کا، معاشرے کا پسندیدہ لباس نہیں بناتی تو رب پسند بنائے بغیر آ جاتی، کب تک بنائے گی؟ کب تک بنائے گی اور کب تک بناتی ہے؟ کتنی تو رخصت ہو گئی، من پسند پہننے والیاں کتنی تو رخصت ہو گئیں، اور جب رخصت ہوتی ہیں دنیا سے تو کیا پہن کے جاتی ہیں؟ کبھی کوئی ڈیزائنر کفن پہن کے گیا؟ کبھی کوئی بے حیائی کا کفن پہن کے گیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اس دن تو وہ ڈیزائنر جوڑے لٹکے کے لٹکے رہ جاتے ہیں، پہن کے تو اس دن رب کا وضع کرتا کفن جانا ہے۔ تو پھر سیانہ کون ہے، سمجھدار کون ہے، جو اپنی زندگی میں جب میرے پاس لباس بنانے کا اختیار ہے، میں اس اختیار عمل سے دستبردار ہو کے جنت کے لباس کے قرص میں اس جہنم کے آگ کے لباس جو کچھ لوگوں کے لیے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے خوف اور تقوی سے میں اپنی زندگی میں اپنے لباس کے مرضی من پسند لباس سے دستبردار ہو کر، سیانہ وہ ہے جو دستبردار ہو کے رب پسند لباس پہن لے۔ پہن لیجئے یہ رب پسند لباس، اپنا لیجئے یہ رب پسند لباس، لوگوں کی ناراضگی، لوگوں کی تنقید کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے، لوگوں کو راضی کرنے کی تڑپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ یاد رکھیے گا، رب راضی تو سب راضی، رب روٹھے تو سب روٹھے۔ اللہ ہمیں صحیح پیمانے اپنا کر ولا یخافون لومتا لائم کر کے رب پسند لباس مرتے دم تک اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ پہچان لی جائیں کا تصور ہے کہ پہچان لی جائیں کا مطلب یہ کہ ان کے چہرے کھلے ہوں گے تو پہچانی جائیں گی، یہ وہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ با حیا لباس پہن کے اپنے چہروں کے اوپر اپنے پردے نقاب ڈال کے جب اپنے گھروں سے نکلے گی نا تو یہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ ماڈسٹ خواتین ہیں، یہ با حیا با کردار خواتین ہیں، اور یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، وہ شریف خواتین کے طور پر پہچان لی جائیں گے۔ اور بس اوقات میں وہ بھی ایک تنقید جو لوگوں کے ذہنوں میں منفی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نماز میں چہرہ کھلا ہے، حج میں احرام میں چہرہ کھلا ہے، تو پھر باقی حالتوں میں کہاں پر ہے؟ اللہ کے بندو، تم اس حکم کو نقاب کے خلاف استعمال کرتے ہو، میں اس حکم کو نقاب کے حق میں استعمال کروں گی؟ آپ دیکھیں، مجھے بتائیں، اگر نارمل حالتوں میں بھی چہرہ کھلا رکھنے کا تصور ہوتا تو پھر خاص اسپیسیفائی کر کے نماز اور احرام میں کھولنے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ ارے کھولنے کا حکم تو اسی چیز کو دیا جاتا ہے نا جو پہلے ڈھپا یا بند ہو۔ گویا احرام اور نماز میں جو چہرہ کھولنے کا حکم ہے وہ الٹا پروف کرتا ہے کہ نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں ایک عورت جب گھر سے باہر نکل رہی ہے تو اس کا چہرہ ڈھپا ہوا ہے، کورڈ ہے، بند ہے۔ ہاں کہہ دیا گیا انسپیسیفائیڈ عبادتوں کی حالتوں میں، جب تم بھی تقوی کی حالت میں، اس حالت میں جس میں شوہر کے ساتھ بھی کسی قسم کے معاملے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ فریم آف مائنڈ ہی فرق ہے۔ اور میں حج کے احکامات میں اس کی حوالہ بتا چکی ہوں۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے وہ مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے، بری طرح سے مارے جائیں گے۔ یہ سب اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید وہ قریب ہی آ لگی۔ قیامت، ایک تو وہ قیامت کبرا ہے نا جو سور کے پھونکے جانے کے بعد آتی ہے، اور ویسے موت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت صغرا کہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا نا کہ جس کی موت آتی ہے اس کی تو قیامت آ جاتی ہے۔ اور واقعی آپ نے دیکھا ہوگا جس گھر میں موت آتی ہے اس آنگن میں گویا قیامت تو اتر ہی پڑتی ہے نا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ موت کتنی قریب آ لگی ہے۔ اصل میں جب قرآن کے احکامات آتے ہیں، قرآن کے کچھ احکامات آتے ہیں جو پڑھنے والوں کے حواس پہ، اعصاب پہ ایسے جیسے بجلی کی کڑک کی طرح گرتے ہیں اور بہت ہی بھاری ہو جاتی ہے ان کی اطاعت، اور ان کی فرما برداری کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت پھر انسان جو ہے نا قرآن کا طالب علم جو ہے وہ ٹال مٹول تاخیر تردد اور پوسٹ پونمنٹ کرنے لگتا ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے, میری ایک شاگرد تھی تو انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے مستاذ آپ کا لیکچر سنا ہے اور میں نے پردے کا ارادہ تو کر لیا لیکن بس میں نے نا انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد کروں گی. میں نے کہا کیوں 6 مہینوں کے بعد کیوں؟ بس وہ دو باتیں, ایک تو نا بس 4 مہینے کے بعد میرے کزن کی شادی ہے تو ساری برادری نے اکٹھا ہونا ہے تو میرا دل ہے نا بس وہ شادی گزر جائے ایک دفعہ, بس پھر وہ مشکل کا. اور دوسرے میری ایک اور کزن جو ہے نا وہ بھی قرآن کورس کر رہی ہے اور بس اس کے بھی 5-6 مہینے رہ گئے, پھر جب وہ کر لے گی نا پھر ہم دونوں مل کے اکٹھا کریں گے. تو یہ شیطان کا ایک فتنہ ہوتا ہے, یہ پوسٹ پون کرواتا ہے. قرآن کی محفل میں نا دل نرم ہوتا ہے, اس لیے جب قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں نا تو احکامات کو سن کر اطاعت کرنے کا وعدہ کر کے اٹھا کریں. یہاں پہ نرم ہے, جب نرم ہوتا ہے نا تو اس وقت تو لوہا بھی بدل جاتا ہے اور سخت ہو جائے تو موم جیسی نرم چیز بھی نہیں بدلتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. تو اٹھنے سے پہلے ارادہ کر کے اٹھیے گا, اللہ سے مدد مانگ کے اٹھیے گا, اللہ سے توفیق عمل کی اور استطاعت مانگ کے اٹھیے گا. اللہ کہہ رہے تمہیں کیا پتا کہ وہ موت کتنی قریب آ لگی ہو؟ کیا خیال ہے مجھے آپ کو پتا ہے؟ مجھے اور آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا میں اس کرسی سے اٹھ بھی سکتی ہوں کہ نہیں, مجھے تو نہیں پتا میں اس دروازے تک پہنچ بھی سکتی ہوں کہ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ وہ خبر قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے. کافر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, بٹ دے جسٹ ریفیوز ٹو ایکسپٹ. Either they refuse to relate, either they refuse to accept, or they refuse to act according to them. تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. اللہ نے کہا کافروں کے لیے لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی بہت کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر اللہ کی رحمت کسی کے شامل حال نہ ہوئی نا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی, اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی. تو یہ لعنت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو سن سمجھ کے اس پر نہ ماننے والوں پر اللہ کی رحمت کی محرومی ہے, لعنت ہے. گویا وہ کہاں جائیں گے؟ جنت سے محروم ہوں گے. جب جنت سے محروم ہوں گے اللہ کے احکامات کو ریفیوز کرنے والے تو کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے. شیطان شاید یہ کہے گا چلو کچھ دن یہ لباس پہننے کے بعد جل بھن لینا, خیر ہے یہاں تو مزے کر لو. اللہ نے کہا ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, ان کے لیے کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا. اور آگ میں کیا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی. جس روز ان کے چہرے, آیت نمبر 66 پڑھیں, جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ واضح کرتی ہوں کہ جہنم میں بہت سی سزائیں ایسی ہیں جو سزا گناہ کے عز کو دی جائے گی. جس باڈی پارٹ نے وہ گناہ کیا ہوگا نا اس اور باڈی پارٹ کو وہ سزا دی جائے گی. تو یہاں پر کیا ہے؟ چہرے کے پردے کے احکامات, چہرے کے نقاب اور حجاب کے احکامات کے بعد اللہ بتا رہے کہ ان کے چہرے, ہاں وہ اپنے سروں کو بھی ڈھانپ لیتی تھی, وہ شاید ابایاز بھی پہن لیتی تھی, وہ شاید چادریں بھی لے لیتی تھی, وہ جو 4 انچ کا چہرے کا ٹکڑا کور کرنا ان کے لیے مشکل ہی ہو گیا تھا نا, وہ بھاری ہو گیا تھا نا, وہ چہرے اس دن آگ پر الٹ پلٹ روسٹ اور ٹوسٹ کیے جائیں گے, بھونے جائیں گے. اور اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہوتی. وہ کہیں گے ہمارے رب, ہم اپنے سرداروں اور اب اپنے بڑے, ہم تو معاشرے کے ٹرینڈ سیٹرز تھے, ہم تو انہیں کے پیچھے چلتے رہے, ہم تو بے نقاب بے پردہ چہرے لے کے انہی کے پیچھے چلتے رہے اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا ہے. رب ان کو دو عذاب دے, ان پر سخت لعنت کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دیں, پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت آئے. ایمان لانے والوں اتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. اور ڈر کے کیا کرو؟ قولوا قولا سدیدا, بات صحیح کرو, بات صحیح کرو. میں آپ کو بتاؤں اس آیت کا اصل مفہوم اور پیغام کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پردے کے احکامات سمجھا دی, اللہ نے ہمیں جلباب حجاب کے احکامات سکھا دی, اللہ نے ہمیں نکاب کے احکامات سمجھا دیے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ سارے احکامات سننے کے بعد ابھی عمل کی توفیق نہیں ہو رہی ہے نا, اگر تم عمل میں سستی کوتاہی اور ٹال مٹول کر رہے ہو تو کم از کم ایک کام کرو, بات صحیح کرو. شریعت نے جو احکامات دیے ہیں نا ان کی نفی نہ کرو. آج ہمارے معاشرے میں کتنی سہولت سے کوئی نہیں لکھا قرآن میں چہرے کا پردہ، کہاں لکھا ہے نکاب کا حکم ہے، کہاں لکھا ہے پردے کا حکم ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم دوہرا گناہ نہ کرو، دوہرا گناہ نہ کرو. ایک سننے کے بعد مان کے عمل نہیں کرتے تو کم از کم ایٹ لیسٹ بائی ورڈ آف ماؤتھ تو غلط بات نہ کہو، ایکسپٹ تو کرو اللہ کے حکم کو، نگیٹ اور ریفیوٹ تو نہ کرو، کم از کم ڈبل گناہ تو نہ کرو. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اصلاح اسی کی ہوتی ہے جو صحیح حکم کو صحیح شکل میں مانتا ہے. جو حکم کو اس کی صحیح نوعیت میں مانتا ہی نہیں ہے، اس کی تو اصلاح کا دروازہ ہی نہیں. اس نے تو اپنے آپ کو کور اپ کر کے جسٹیفائی کیا ہوا نا. تو اللہ کہہ رہے کہ کم از کم بات سیدھی کرو، اور جب تم صحیح حکم کو، بات کو اپنی زبان سے کہنے اور ایکسیپٹ کرنے اور اناؤنس کرنے لگو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے عمل بھی درست کرے گا. عمل کی توفیق بھی تو تبھی ہوتی ہے نا جب اپنے عمل کی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے اور تمہارے قصوروں سے درگزر کرے گا. جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ہمیں دنیا میں لگتا ہے کہ یہ بات مان کے ہم بڑے ناکام ہو جائیں گے، انسکسیسفل ہو جائیں گے، ترقی کی دوڑ میں شاید پیچھے رہ جائیں گے. اللہ نے کہا اسے بڑی کامیابی حاصل کر لی. ہم نے اس امانت کو آسمان و زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تھا تو اسے اٹھانے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے، وہ ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے اور جاہل ہے. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازم نتیجہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں، منافق کون ہوتے ہیں؟ جو کیا کرتے ہیں، ہاں، آفتوں میں نونا بے باز الکتاب و تکفرونا بے باز، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دین لے لیتے ہیں، مشکل کڑوے کسیلے بھاری احکامات چھوڑ دیتے ہیں. لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کو توبہ قبول کر لے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالی، اللہ تو ہمارا محسن ہے، تو مہربان ہے، تو نے ہمیں سورہ نور، سورہ احزاب کے احکامات سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ. اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تو نے ہمیں روزے کی حالت میں، رمضان کے موسم میں، قرآن ہاتھوں میں پکڑا کے سورہ نور اور احزاب کے احکامات سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ قبول فرما لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے. اللہ ہمیں اب پڑھنے کے بعد توبہ کی توفیق بھی عطا فرما. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان احکامات کو پڑھنے سے پہلے، ان کو جاننے اور سمجھنے سے پہلے، اللہ مہربان رب، اللہ غفور رحمان رب، ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں لا علمی کے دور میں ہوئی اللہ ان کو معاف کر دینا. اللہ تیری ناراضگی کے لباس اگر ہم نے کچھ پہنا، کچھ اوڑھا، اللہ اس کو درگزر کر دینا. اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری ذریت کو ان احکامات سے محروم نہ رکھنا. اللہ ان کو یہ جہالت نہ دینا. اللہ جس جس نے تیری ناراضگی کا جو جو پہنا، جو اوڑا، جو دکھایا، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو درگزر کر دے. اللہ اگر ہم میں سے کچھ نے ضد سے پہن لیا اس کو بھی معاف کر دینا. اللہ اگر تکبر اور گھمنڈ کر کے اپنے معاشرے کے اس ڈریس کوڈ کو درست سمجھ کے پہن لیا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دینا. اللہ بھول چوک سے جو کچھ ہوا اس کو بھی معاف کرنا. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر دیا. اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ سب کو معاف کر دے، سب کی کمیاں کوتاہیاں دور فرما دے. اللہ ہم تیری طرف پلٹ رہے ہیں، ہم سب کو تھام لے، اللہ اپنا بنا لے، اللہ اپنے رنگ میں رنگ دے. اللہ اپنا رب پسند لباس جوانوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو پہننے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اس محفل میں آج سب کے دل بدل دے، اللہ سب کے دل بدل دے، سوچے بدل دے، خواہشات اور تمنائیں اور آرزوئیں بدل دے، اللہ دنیا کی عارضی زندگی کے نہیں جنت کے لباسوں کا حس عطا فرما دے، ان جہنم کے آگ اور گندک اور کتران کے لباسوں کا خوف عطا فرما کے اللہ رب پسند لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، اللہ یہ پردے کے لباس اور پردے کے احکامات سمجھنے اور اللہ تائب ہو کر پلٹنے کے بعد اصلاح ہم سب کے لیے آسان بنا دے، اللہ اس اصلاح میں ہماری مدد فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمیں بہترین ساتھی عطا فرما، اللہ گھر والوں کو معاون بنا، بہترین قافلوں میں ہمیں شامل فرما، اللہ مرتے دم تک ہماری آخری سانسوں تک اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ایمان اور اسلام کے ساتھ ہماری حیا کی حفاظت فرما، ہمیں حیا کی حفاظت کے طریقے سکھا، اللہ بے حیائی سے بچا، اللہ ہماری نمازوں کو ہمیں فحش اور منکر سے دور رکھنے والیاں بنا، اللہ حیا کے لبادے اوڑھنے والیاں بنا، اللہ ہماری ذریت ہماری نسلوں کی بیٹیوں کو با حیا رب پسند لباس اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء صالحین شہدا کی دعائیں قبول فرما، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.